بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله اللهم دام على أعدائهم عزاء الله ونظام يوم التقى الله وقت البث سمحات محمد وحسي رو پشت سر گذاشتیم بنای تکرارشم نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیانوں سے متعلق جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں ہم نے کئی مباحثوں کو بحثوں کا پسند انجام دیا ہے جس کو وقت تکرار نہیں کرنا چاہیے. آج اس ہفتے سے جو بحث کا آغاز ہو رہا ہے یہ ایک اور دقیق بحث ہے اور اس کا جو عنوان ہے جو ہم بحث کریں گے وہ صراط اور میزان یعنی نامۂ عمل سے متعلق چیزوں میں بات کریں.
صراط چیئے، حقیقت چیئے، بتائیں راجع به این بحث.
انشاءاللہ ان متعلق کو اگر ہم نے بیان کریں گے کہ صراط کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے،
آیا این چیزی که در ذهن ما هست همین هیچ دیگری ہے،
کیا صراط حقیقت میں وہی چیز ہے جس کو ہم اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں صراط سے متعلق بات یا کچھ اور؟
دوستانی رو بدونن چندین جلسه مباحث بر هم مترتبه.
اس بات کو دوست اپنے ذہنوں میں رکھیں سارے کہ یہ جو ہماری گفتگو ہوگی یہ سلسلہ وار گفتگو ہو پائے گی.
اگر رفت بشه شاید مبحث خیلی ناتمام بمونه
اور اگر بیچ میں کہیں کسی کا بریک آ جائے، مثلا آج آئے اگلے ہفتے کوئی نہ آئے، تو یقیناً اس کے ذہن میں چیز نامکمل رہے گی.
خلاصہ میخواہیم بحث کنیم کہ صراط چیئے،
صراط کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں،
معنای آن در قیامت چیئے،
قیامت میں صراط سے کیا مراد ہے،
حقیقت جہنم و صراط چیئے،
جہنم اور صراط کی حقیقت کیا ہے،
و سازندگان این صراط و مهندسین این صراط کیا هستند،
اور وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس صراط کو قائم کیا ہے، بنایا ہے،
آیا ما این صراط رو میسازیم یا خدا این صراط رو میسازیم؟
اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا یہ صراط جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں خدا نے بنایا ہے یا انسانوں نے بنایا ہے؟
خیلی مسئلہ مهمی ہے
اور یہ اس بحث کا ایک اہم نقطہ ہے.
مهندسی صراط دست ماست یا نہ،
یعنی صراط کا بنانا ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں،
بحث خواہیم کرد انشاءاللہ توجہ
بشه، بیان کریں گے آپ لوگ توجہ رکھیے.
خب دو تا آیه از قرآن رو یا بگیم چهار تا آیه از قرآن من در ابتدا بحث میخونم بعد وارد مبحث میشم.
چهار آیاتوں کو ابتدائی طور پر بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر بحث میں وارد ہو جائیں گے.
ان الذين كفروا، این آیات مربوط به کفار، ان الذين كفروا و ظلموا، آنانی که کافر شدند و ظالمند، لم یکن الله لیغفر لهم، خدا بنایی ندارد که اونها رو بیامرزد.
قرآن کی آیت کریم ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کیا، خدا ان لوگوں کو بخشنا نہیں چاہتا.
وَلَا لَيَهْدِيَهُمْ قَرِيبًا، انہا رو براہ سواب کے راہ بہشتے ہدایت نمی کنے.
دو کام، ایک تو یہ کہ خدا ان کو بخشنا نہیں چاہتا، وہ خدا کا ارادہ نہیں ہے کہ انہیں بخشے، دوسرا خدا انہیں سیدھے راستے کی راہنمائی بھی نہیں کرے.
بله، انہا رو بے یک طریقی راہنمائی بھی
ان کو ایک دوسرے راستے کی طرف لے کے جائے گا.
الا طریق جہنم،
اور وہ جہنم کا راستہ ہے.
معلوم ہے طریق ہے کچھ کو نہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راستہ جہنم تک جا رہا ہے موجود ہے.
ما یک راہی و در جهنم داریم،
یعنی ہمارے پاس جهنم تک پہنچنے کا ایک راستہ موجود ہے.
یک اتوبانی به جهنم باز،
ایک ایسی ہائی وے ہے کہ جو جهنم تک لے کے جاتی ہے.
بله، برو اونجا، برو به اون طرف، برو جناب آقای کافر.
یعنی جس نے اس ہائی وے پر قدم رکھا وہ سیدھا جهنم تک جائے.
خالدین فیها ابدا،
اور پھر اس جهنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا.
وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، بڑا آسان اس پر ہوتا ہے،
یہ سب خدا کے لیے بہت آسان ہے.
خب از این آیه استفاده می شود که جهنم دارای یک طریق است که کافران و ظالمان از اون طریق به اون جهنم می رسند.
بس اس آیه کریمه سے جو ہم نے مقصد حاصل کیا وہ یہ کہ جهنم تک جانے والا ایک راستہ موجود ہے جس پہ کافر اور ظالم لوگ چل رہے ہیں، اور بہرحال ان کا انجام جہنم تک.
نئی طریق اس کے کافران باید بپیمایان،
اور یہ وہی راستہ ہے جس پہ کافروں کو چلنا ہی چلنا ہے.
در سورہ صافات آیات با یہ عنوان دیگری آمده.
سورہ مبارکہ صافات میں کسی موضوع کو دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے.
احشر الذین ظلم فراخانی آنانی که ظلم کردن.
آیه کریمه بیان کر رہی ہے کہ بلاؤ، جمع کرو، حشر کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا.
ظلم در این آیه به معنی کفر ها،
یہاں پہ ظلم سے مراد کفر ہے،
به معنی شرک ها.
شرک کا مطلب ہے
احشر الذین ظلم و ازواجهم،
جن لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، ان کو جمع کرو اور ان کی ازواج کو بھی.
فراخانی دانان را،
سب کو جمع کرو، بلاؤ،
بگید به پاخی دید بیایید یا لا،
اون سه که اٹھو اور آگے کی طرف بڑھو.
نه خودشون تنها، ازواجشان را.
فقط خود ان لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا جمع کیا جائے گا، بلکہ ان کی ازواج کو بھی بلایا جائے گا.
وما کانو یعبدون من دون الله، اینا کارشون این بود که بنا داشتن عبادت خدا نکنن، خدا رو نپرستن.
اور ان لوگوں کو جو بلایا جا رہا ہے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ کبھی خدا کی عبادت نہیں کریں گے.
فاحدوهم الی صراط الجحیم، اونها را به راه جهیم هدایت کنید.
پس این لوگوں کو جمع کرو اور اس کے بعد انہیں جهیم کی طرف ہدایت کرو.
حالا جهیم چیه خواهیم؟
جهیم کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ.
وقفوهم انهم مسئولون، نگهشان دارید.
اس کے بعد انہیں روک کے رکھو،
توقفشان دهید،
انہیں روکو،
ازشون سوال کنید،
ان سے سوال پوچھو.
مالکم لا تناسب تناسبون، چه دردی داشتید که همدیگر را به طرف هدایت رهنمون نشدید؟
یعنی تمہیں کیا مشکل دی کہ جس کی وجہ تم نے ایک دوسرے کی حق کی جانب و ہدایت کی راہنمائی نہیں کی؟
بل هم اليوم مستسلمون، اما این رو بدونید امروز با ذلت باید تسلیم بید.
لیکن اس بات کو جان لو کہ آج کا دن تمہیں ذلت کے ساتھ تسلیم ہونے کا دن ہے.
او کسانی که این چنین کردن، ظلم کردن، نگه داشته می شود.
پس جس نے ظلم کیا اس کو روکا جائے گا.
از این آیه استفاده می شود که یک راه به سوی جحیم ہے.
پس اس آیه سے
محبوبم الی صراط الجحیم،
اس آیه کریمہ سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ایک راستہ ایسا موجود ہے جو جحیم تک لے کے جاتا ہے.
مراد از جحیم همون دوزخ و جهنم،
جحیم سے مراد وہی دوزخ و جہنم ہے جس کو ہم جانتے ہیں.
اما چرا بهش میگن جحیم؟
کیوں اس کو جحیم کہا گیا ہے؟
اون وقتی که آتشی رو شما در قبال مسیر باد قرار میدید،
جب آپ آگ کو بھڑکاتے ہیں اور وہ ہوا کے راستے میں ہوتی ہے، آگ
باد میزنه،
ہوا اس پہ لگتی رہتی ہے،
این آتش برافروخته میشه، شعله میده.
یعنی جب آگ جلائی جاتی ہے اور اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہوا کے رخ پر ہوتی ہے، تو جتنی جتنی ہوا پڑتی ہے اتنی اتنی آگ کے شعلے بلند ہوتے جاتے ہیں.
این برافروخته شدن با شعله جهیم،
اس شعلوں پر شعلوں کے اندر بھڑکنے کے نام کو جهیم کہا جاتا ہے.
این کوره‌های سابق آهنگری رو دیده بود، الان دیگه نیست.
لوہار جو بھٹی اپنی بناتے ہیں اس کو آپ نے شاید دیکھا ہو کسی نے،
وہ ایسی چیزیں میدان میدان،
اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہار یا جو ہمارے قلعی کرنے والے پہلے آتے ہیں،
میزان زغالها آتش میگیره، بهم میگن جهیم.
یعنی جو بھٹی جو آپ دیکھی ہو جس نے لوہار کی یا قلعی کرنے والوں کو دیکھا ہو طریقہ، اس کو جو ہوا دیا کرتے تھے اس ہوا کے ذریعے سے جتنی ہوا جاتی تھی آگ بھڑکتی تھی, یہ نہیں.
طریق جہنم و طریق جحیم ایک ہی, فرقی نمی کنه.
لیکن دونوں کا راستہ ایک ہی ہے, چاہے جہنم کا جائے یا جحیم کا جائے.
منتا فهدوم الاتصرات سے جحیم یہ تو اشتہی خاصی اشارے دارے.
لیکن یہ جو بیان کیا گیا کہ فهدوهم, ان کو ہدایت کرو جحیم کے راستے کی طرف, اس میں سمتا ہے
اینا رو ببرید به اونجایی که آتشش برافروخته شده.
این لوگوں کو وہاں لے جاؤ جہاں پہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں.
ادا یہ تبدیل معنیش معلومه, و کافران را مشرکان را به طرف جحیم یا جهنم هدایت میکنه.
پس کافروں کو, ظالموں کو, مشرکوں کو جهنم کی طرف بھیجا جائے.
پس یکی از مناظری که کافران در پیش دارن منزله و منزل هدایت اونهاست به این طریق برای ورود به جهنم.
پس کافران کا جو ایک راستہ ہے وہ راستہ ایسا ہے کہ جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے.
پس کافران کے بعد شو معلوم ہے,
پس کافروں کی جو منزل گاہ ہے اس کا پتہ چل گیا.
این کے بحثی نداری آیات ہم دال,
اس کے اندر کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کافروں کا کیا ہوگا.
سوال عمدہ این ہے, آیا مؤمنان از این طریق عبور میکنن یا نه؟
کافروں کی وضعیت تو معلوم ہو گئی, سوال یہ ہے کہ آیا مؤمنوں کو بھی اس وادی سے گزرنا ہے یا نہیں.
آیا مؤمنان ہمین راہ رو باید برن یا نه؟
آیا مؤمنوں کو بھی اس راستے پہ چلایا جائے گا, ان کو گزرنا ہے یا نہیں؟
خب اگر برن چه باید برن, تو جہنم دیکھئے.
اگر اس وادی میں مؤمنوں کو بھی آنا ہے تو اس کا مطلب جہنم میں جائیں گے.
ہاں درست ہے نا؟
صحیح.
چه خواهد شد؟
اس کیا ہوگا؟
آیا انبیاء و اولیاء از این طریق عبور میکنن یا نه؟ بله. چه خواهد شد؟
خب کیا اب مومنوں کے علاوہ انبیاء اور اولیاء بھی اسی راستے سے گزارے جائیں گے؟ ہاں گزارے جائیں گے.
چه خواهد شد؟
جب انہیں بھی گزارا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟
وضعیت چیه؟ اینجاست که بحث از پل میشه.
یہ وہ جگہ ہے کہ جب کہا گیا کہ انبیاء اور اولیاء اور مومنوں کو بھی گزارا جائے گا, جواب دیا گیا ہاں گزارا جائے گا اس جگہ سے, تو پھر یہاں پہ جو سوال جو چیز آتی ہے وہ پل صراط کی آتی ہے. ایک تھی صراط جس کی اب تک وضاحت کی, اب آئی پل کی بات.
بله منتظر این پل ہم صراط ہے,
یہ پل بھی کوئی صراط کے معنی میں ہی
ہے. این شاید غلط متعارفی باشه کہ تو از آن آمده پل صراط, نه این همون راهه.
آقا فرمانه که یه خود پل صراط جو کہتے ہیں شاید ذہنوں میں یہ چیز ہے اور وہ غلط ہے کہ کوئی نیچے سے روڈ گزر رہی ہے اس کے اوپر سے کوئی پل بنا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. پل صراط جو ہم کہا جاتا ہے وہی صراط ہے.
مثل شب لیلت الرغائب,
مطلب شب بھی اس کے اندر آیا, لیل بھی آیا, شب اور لیل کا ایک ہی معنی ہے.
یا سنگ حجر الاسود,
یا جیسے ہم کہتے ہیں سنگ حجر الاسود, جو عربی میں حجر پتھر کو کہتے ہیں.
هیچ وقت یک واژه به مرادف خودش اضافه نمیشه, این غلطه.
کبھی بھی کسی لفظ کو اپنے ہی سینونیم کی طرف اضافه نہیں کیا جاتا.
ہم اینجا آمده بگیم پل, پل همون صراط ہے.
پل یعنی وہی صراط,
یعنی همون راه ہے, باید از این گذشت,
اس راستے سے گزرنا ہوگا.
خب باید چیکار کرد؟ مؤمنان هم باید برن, دیگران هم باید برن, تو هم باید برن. بله باید برن.
مؤمنان کو, عالیه کو, اچھے نیک لوگوں کو بھی گزرنا ہے وہاں سے.
چند تا سوال در اینجا مطرح ہے, این سوالا رو من عرض میکنم یادتون باشه.
میں یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو پیش آتے ہیں, میں ان کو اپنے پیش کر رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا.
این سوالا اگر واضح بشون بعد جواباش هم داشته باشیم, مسئله صراط در قیامت مقداری برامون تصویر میشه.
اگر این سوالوں کو ہم سمجھ جائیں اور ان کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہو تو قیامت میں صراط سے متعلق بحث کا ایک اہم حصہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا.
خب انہی رس کے این چیز شوال بشنگی پول امین کے الان این از داخل جہنم میگذره یا مثل پول کلیفتون من از
کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں پل صراط، کیا یہ پل جہنم کے اندر کہیں ہے وہاں سے گزر رہا ہے یا نہیں مسلم اس کے باہر سے کہیں؟
داخل جہنم کی یعنی اس لیے اترے کیا
آیا جہنم کے اندر یہ پل ہے یا نہیں اس سے باہر بائی پاس والا پل ہے کہیں اور سے نکال لیا؟
چاند چاہے دیکھو سر عظیم طرف میں انجر بھی کر رہا نا تو
یا پھر ہیلی کاپٹر سے کام لے جائے گا کہ یہاں سے بٹھایا دوسری طرف اتار دیا بیچ میں جہنم گزر گئی.
سوال دوم، آیا باید ہمیں یہ افراد از اون عبور کنن پہلے؟
بس دوسرا سوال یہ ہوا کہ کیا تمام افراد تمام انسان اس راستے سے پل سے گزریں گے؟ جواب ہے ہاں.
آیا ہر کس بخواد به بهش برود باید این طریق رو طی کند یا نه؟ بله.
تیسرا سوال کہ جس کو بھی بہشت میں جانا ہے کیا اس کے لیے لازمی ہے کہ اس راستے سے گزرے؟ جواب ہے ہاں.
آیا بہشت راہ دیگری دارد یا نہ؟ نہ.
چوتھا سوال کہ کیا بہشت تک پہنچنے کا اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود ہے؟ جواب نہیں ہے. بس اب اس صراط کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ کیا ہے یہ صراط.
چرا؟ برای کہ انسان کچھ کرنا برای اینکه انسان به به انسان مؤمن به بهشت برسد باید از این راه عبور کند.
کیوں ایسا ہے کہ مؤمن انسان کو بهشت تک جانا ہے لیکن راستہ اس کا اسی صراط سے گزرے گا؟
باید عبور کند،
حتمی طور پر اسے یہاں سے گزرنا ہے.
چه ملازمه ایست بین بهشت رفتن و عبور از جهنم کردن؟
ان دونوں چیزوں میں تعلق کیا ہے کہ جس کو بهشت جانا ہے اس کو لازمی جہنم سے گزرنا ہے؟ کیا تعلق، کیسا تعلق ہے؟
سوال
تقریباً 8-9 سوال بنتے ہیں سر.
اس سوال کا بیان خود تو ذہن من باید ہے،
ان سوالوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیجئے.
سوال دہم میں کہ اصلا ان راہوں کی مزد ہے.
دسواں سوال یہ ہے ہمارا کہ اس راستے کو صراط کو بنا کون رہا ہے؟
ان سریب رو کی مہندس سے مکنے؟
کس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے؟
جی اگر بتونی این سوالات رو از بین روایات و تحلیل اون روایات پیدا بکنیم کار شایسته ای کردیم.
اگر ہم یہ کام کر پائیں گے ان سوالوں کے جوابات کو روایات سے نکال سکیں اور اس میں تحقیق کر سکیں تو ہم نے ایک خوبصورت کام انجام دیا.
درست ہے نا؟ وقت میں فہم مترک چھتا پہ ہے
ان سوالوں کے جوابات کو جب روایات سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حقائق کیا ہیں.
بخواہیم کو کہ الان طریقہ ساختہ چھتے
اور یہ بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ کہ یہ راستے بنائے جا چکے ہیں.
برای اینکه ما به این سوالات دهگانه، یازدهگانه، دوازدهگانه نمیدونم چند تاشون جواب بدیم یه مقدمه ای رو باید عرض
کنیم. اپنے ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک مقدماتی گفتگو کرنی ضروری ہے.
یک چیز کے مقدم این ببینید این مقدمه چند تا بخش داره.
ہماری یہ خود مقدماتی گفتگو چند حصوں پہ مشتمل ہے.
پانچ
حصے ہیں ہماری اس مقدماتی گفتگو کے.
این پانچ تا حصے این مقدمہ رو خوب دقت کنید.
ان پانچ حصوں کی طرف توجہ کیجئے گا.
شک چی نیست به خودتون مراجعه کنید، به وجدانتون مراجعه کنید که هر کس که در این دنیا داره زندگی میکنه در باطن و وجدان خود یک هدف و مقصدی داره.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اپنے باطن میں ایک مقصد اور هدف رکھتا ہے.
اون کے تجارت میکنه،
مثلا کسی کا هدف تجارت ہے، بزنس
ہے، خودش یہ هدف داره. بھی هدف
کیوں؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی هدف ہے، مقصد ہے.
اون که جنگ بپا میکنه در باطن خودش یه هدفی داره.
جو جنگ کرتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی هدف ہے.
اون که فتنه میکنه در باطن خودش یه هدفی داره.
جو فتنه و سازش برپا کرتا ہے اس کا بھی کوئی هدف و مقصد ہوتا ہے.
اون که شیطنت میکنه در باطن خودش یه هدفی داره.
جو شیطنت کرتا ہے، سازش کرتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی هدف ہے.
اون که هدایت میکنه در باطن خودش یه هدفی داره.
جو هادی بنا ہوا ہے، هدایت کرتا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد و هدف ہے.
اون که در راه خدا چیزی رو تصدق میکنه در باطن خودش هدفی داره.
خدا کی راه میں صدقہ دینے والے کا بھی ایک هدف ہوا کرتا ہے.
اون کی کربلا و مکه و چه میدونم مشهد میره در باطن خودش هدف میداره.
جو زیارت پر جاتا ہے مکہ جائے کربلا جائے مدینہ جائے اس کا بھی کوئی هدف ہوا کرتا ہے.
کہ بیمارستان میسازه در باطن خودش هدف میداره.
ہسپتال بنانے والے کا بھی مقصد ہوا کرتا ہے.
اون کے سینما میسازه در باطن خودش هدف میداره.
جو سینما بنا رہا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے.
اون کے شرابخانه درست میکنه در باطن خودش هدف میداره.
جس نے شرابخانہ بنایا اس کے بھی اپنے اندر کوئی هدف موجود تھا.
کہ قمارخانه درست میکنه در باطن خودش هدف میداره.
جس نے جوار کا اڈا بنایا اس کے بھی کوئی نہ کوئی مقصد تھا.
خب برای رسیدن به این اهداف همه در حرکت ہیں.
اپنے مقاصد اور اہداف تک پہنچنے کے لیے سب حرکت کرتے ہیں کام کرتے ہیں
بلے چھے این ہدف رو بدانے سے نہ دانے چھے این مقصد رو بدانے سے نہ دانے
چاہے حقیقت میں وہ اپنے اس ہدف کو مقصد کو پہچانتا ہو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن
ہر کس در ذات خود در حقیقت خود در وجدان خود مقصدی دارد هدفی دارد به سوی اون مقصد به هدف در حرکته
پس هر انسان اپنی ذات میں اپنے وجدان میں ایک هدف رکھتا ہے اور اپنے اس هدف کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے
و برای رسیدن به اون هدف برای چی دنبال هدف میگرده این خیلی مهمه
کیوں انسان اپنے هدف کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے یہ بہت اہم
میخواد نواقص خودش رو ترمیم کنه
تاکہ اس هدف تک پہنچ کر اپنی خامیوں کو مکمل کر سکے
کچھ نواقص خودش رو با حمله به عراق میخواد تدارک
مثلا بش نے عراق پر حملہ کیا اس حملے کے ذریعے اپنے اندر جو خامیاں تھیں اس کو اصلاح کرنا چاہو
اون یکی نواقص خودش رو با جمع کردن پول میخواد
جس کا مقصد پیسہ جمع کرنا ہے دولت اکٹھا کرنا ہے وہ اس ذریعے سے اپنے نقائص کو مکمل کرنا چاہتا ہے
اون یکی نقائص خودش رو میخواد با شیطنت جبران کنه
کوئی شیطنت کر کے سازشیں کر کے اپنے نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے
یادمون باشه ہر کسی در وجدان خودش در ذات خودش در حقیقت خودش هدفی داره اهداف هم برای تکمیل
بس ہر انسان کے اپنی ذات میں اپنے وجدان میں اپنے باطن میں ایک مقصد ہوا کرتا ہے اور اسی کی حاصل کرنے کے لیے انسان حرکت کرتا ہے
انسانی پیدا می کنید عقل داشته باشه ولی این خصوصیت درش نباشه
آیا کوئی ایسا انسان موجود ہوگا کہ جس کے اندر عقل تو پائی جائے مگر یہ جو خصوصیت بیان کی گئی ہے نہ پائی جائے
پیدا کنید
کوئی ایسا انسان ڈھونڈیں گے جس میں عقل ہو اور یہ تمام مقاصد نہ رکھتا ہو جو بیان کیے گئے
پیدا نمی کنی
نہیں ڈھونڈ پائیں گے آپ
دو ما باید در این دنیا زندگی کنیم
دوسرا مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے
پہ جلو بریم
آگے بڑھنا ہے
یک ساله میشیم دو ساله میشیم پنج ساله میشیم ده ساله میشیم سی ساله میشیم چند ساله میشیم اما دائما فدائما در حرکتیم به طرف اون مقصد
یعنی ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد سے لے کر جتنی جتنی زندگی گزارتے ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں
ہم آپ کے نہیں ہوں اینجا
ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ باقی تو نہیں رہے گا یہاں پہ
مرگ بھی اپنے سراغ
موت ہمارے استقبال کے لیے آئے گی
زمان ارسال فرا میرسے
ایک دن اس دنیا سے سفر کا وقت آ جائے گا
دلیل ہم کے تردید نہ
کریں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے
کسی تردید دارے
آیا کسی کو شک ہے کہ ایک وقت پیمانہ اجل پورا ہو جائے گا
که مردنی در کار نیست
کوئی کہہ سکتا ہے کہ موت نہیں آئے گی کوئی نہیں کہہ سکتا
بنابراین ہر کسی در باطن خودش ایک سیر داره
بس ہر انسان اپنی ذات اور باطن کے اندر ایک حرکت رکھتا ہے
ببینید ہر دائمان فدائمان در باطن ما ایک سیرورت دگرگونی ایک مسافرت داره محقق میشه
پس ہم سب کے باطن کے اندر ایک تبدیلی اور تحول ہے جو مستقل ہے مستقلی تبدیلی آ رہی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں
و به سوی یک هدفی داریم میرویم و میبرند ما
اور ہم ایک هدف کی خاطر بڑھ بھی رہے ہیں اور ہمیں بڑھایا بھی جا رہا ہے اس هدف کی طرف
این سفر قطعی
اور یہ سفر حتمی ہے
میتونی شک کنی؟
شک کر سکتا ہے کوئی سفر میں
الان بعضی از ماها مثل بنده که الان 60 سالمه لااقل قسمت عمده ای از این سفر رو رفتم دیگه
خب ابھی مجھ جیسا انسان کہ مثلا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی عمر تقریباً 60 سال ہو چکی ہے اپنے اس سفر کا ایک بڑا حصہ طے کر چکا ہوں
میں ان سفر کو در درون خودم حس نمی کنم
لیکن میں اس سفر کو اپنے باطن میں اپنے وجدان میں محسوس نہیں کر رہا اس کے باوجود یہ سفر چل رہا ہے
باطن من در سفر
میرا باطن سفر میں ہے یا نہیں
اما این سفر مکانی ندارد
لیکن اس سفر کا کوئی مکان نہیں
ہے اگر نقطه ای شروع بشه به نقطه دیگر
و مکان اس معنی میں کہ ایک جگہ سے شروع ہوا سفر ایک جگہ ختم ہو جائے
کراچی به حیدرآباد
مثلا کراچی مقصد مبدا ہے اور حیدرآباد مقصد
ہے این سفر در باطن
اس سفر کا تعلق انسان کے باطن سے ہے
اس سفر یا نہ
ہے یا نہیں ایسا سفر
اگر نیست انکار کنید
اگر نہیں ہے انکار کرتے ہیں
درو سبون این سفر عمومیت داره
تیسرا مقدمہ کے جو نقطہ تھا جس کو بیان نے بیان کیا تھا کہ پانچ حصے ہیں خود اس مقدمے کے اب تیسرا حصہ ہے اس کا کہ یہ سفر عمومی ہے کسی خاص طبقے سے تعلق نہیں رکھتا
انبیاء، اولیاء، صلحاء، دیگران، سفید، سیاه، مومن، کافر، منافق همه به همه این سر رو دارن
تمام انسانوں نے چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، نیک افراد ہوں، مومن ہوں چاہے کافر، مشرک، بت پرست کوئی بھی ہو سب نے سفر کو طے کرنا
یادمون باشه ها اول به دنبال مقصدی برای ترمیم خود و تکمیل
بس پہلا جو ہمارا مقدمہ مقدمے کا پہلا حصہ تھا وہ تھا کہ ہر انسان اپنے مقصد کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے
دو ما در باطن خود ایک سیر و مسافرت داریم
دوسرا حصہ یہ تھا کہ اپنے باطن میں ہمارے حرکت ہے اور ایک سیر ہے
سیر ان ترمیم خواہی و ان سیر در وجود ہمیں ہیں
اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ یہ جو حرکت اور سفر ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے
پیدا کنی کسی که این سیف رو نداشته باشه اون مقصد رو نداشته باشه پیدا کنید
کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا وہ مقصد نہ ہو اور یہ حرکت نہ کر رہا ہو
سیاہ و سفید ندارد
اس کے اندر سیاہ پوست اور سفید پوست کا جو مقصد نہیں مومن و کافر کا فرق بھی نہیں
سیری در باطن مر ہمیں
یہ باطنی سیر حرکت سب کے لیے ہے
و برای اون سیر باطنی ما حرکت های خارجی انجام
اپنی اس باطنی سیر کی وجہ سے ہم خارجی حرکتیں بھی انجام دیا کرتے ہیں
تمایلات در داخل وجود من است و من با این تمایلات دارم سیر میکنم
ہماری خواہشات ہمارے باطن کا حصہ ہیں اور ہم اپنی باطنی خواہشات کے حصول کے لیے حرکت کرتے ہیں
ان حرکت ها رو انجام میدیم تا به آخر ختم میرسیم
اور ہم اپنی باطنی خواہشات کے حصول کے لیے حرکت کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے نتیجے تک پہنچتے ہیں
یمان این کہ گم شدہ کو پیدا کنیم و خود را بیابیم
اور ہم یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی گم شدہ ہے کوئی چیز ہے جو گم ہوئی ہے اس کی تلاش میں ہے
چهار شک چین اس کہ ان افرادی کہ ان سیرورت و مسافرت و ترمیم خواہی رو دارن مختلف ہیں
چوتھا حصہ مقدمے کا یہ ہے کہ جو انسان بھی اس سیر کو انجام دے رہا ہے ہر انسان نے انجام دینا ہے لیکن ہر انسان کا مرتبہ ایک ایسا نہیں ہے
6 ملیارد و نیم جمعیت دارای قرائد مختلف
6.5 ارب انسانوں پر مشتمل یہ دنیا ہر انسان کا اپنا اپنا ایک ہدف اور خواہشات
اصل قرائد اصل خواہش ها اختلاف نداره درصد خواهش ها متفاوته
یعنی خواہشات کے اندر بھی شاید اختلاف نہیں ہے لیکن اس کا جو ریشو ہے خواہشات کا درجہ جو ہے وہ مختلف ہے
ان قرائد و ملکات در وجود انسان ها متفاوت ہے
یہ جو خواہشات ہیں یہ انسانوں کے وجود میں مختلف ہیں
بعضی ها از ہنگام خلقت شجاع ہیں
مثلا بعض افراد اپنی پیدائش سے ہی شجاع ہوتے ہیں
بعضی ها از بعد به تولد جوان و ترسو ہیں
بعض لوگ پیدائش کے بعد سے ہی درپوں کا بزدل ہوتے ہیں
بعضی ها از بد به تولد سخیف ہیں
بعض لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ سخی ہوتے ہیں
بعضی ها از بد به تولد بخیل ہیں
بعض لوگ کنجوسی کی خصوصیات لے کر پیدا ہوتے ہیں
بعضی ها اکثرا هم که بعد معتدلون ها
بعض لوگ بلکہ اکثر یہ جو ہے وہ معتدل حالت میں رہتے ہیں
متوسط الحال
متوسط ہر معاملے میں رہتے ہیں
بس انسان ہم کے درجات مختلف دارے
بس انسانوں کے درجات مختلف ہیں
ہر کسی روی ملکات خودش راہ میرے
اور ہر انسان اپنے درجات کے مطابق حرکت کرتا ہے
ہر کسی رو ملکات خودش راہ میرے
ہر انسان اپنے خصوصیات اپنے درجات کے مطابق حرکت کرتا ہے
ہنر این است کہ انسان این قرائض را به اعتدال در بیاورد
اصل هنر اور کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی ان خواہشات کو معتدل راستے پر لے آئے
خالی از افراد و تفرید شود
کہ جس کے اندر افراد اور تفرید نہ ہو
تا این سیر ایک سیر معتدل باشد
تاکہ اس کا یہ راستہ اور حرکت ایک معتدل راستے پر تبدیل ہو جائے ببینم
یہ حرف خاصتوں
نہیں ملتا ان باتوں کا تھک تو نہیں گئے
سلامت
شروع تھے
مقصدی اس سیر ہم هست مختلف ہم هست
پس اب ہر انسان کا ایک گمشدہ ہے جس کی وہ تلاش میں سرگردہ ہے اور یہ حرکت انسان کے درجات کے مطابق مختلف ہے
پس ہر کسی در درون خود یک راہی به سوی خدای متعال
پس اس کا نتیجہ اس طرح سے کہ ہر انسان کے اپنے اندر خدا تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ موجود ہے
بله هر کسی یک راهی در درون خود به طرف هم داره
یه حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اپنے اندر ایک راستہ موجود ہے جو خدا تک
مختلف
راستے مختلف ہیں
بله و لذا بعضی از اهل حکمت گفتن الطرق الی الله بعدد نفوس الخلائق
اسی لیے بعض اہل فہم لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ خدا تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے نفوس موجود ہیں
ہر کسی در درون خود در نفس خود وجدان می کند کہ راہی به طرف او دارد
ہر انسان اپنے نفس میں اپنے وجدان میں احساس کرتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ موجود ہے
البتہ یہ اطرق اللہ بعد از نفوس الخلائق آیه و روایت نیست
البته یہ جو عبارت آپ نے بیان کی گئی کہ ہر نفس کا اپنا راستہ موجود ہے خدا تک پہنچنے کے لیے یہ روایت یہ آیت نہیں ہے
بعضی اشیاء کہتے ہیں آیه و روایت نہیں
چھوڑ یہ آیت اور روایت نہیں ہے
ولی حرف درست ہے
بعض حکما نے اس کو بیان کیا اور صحیح بیان کیا
پس ہر کسی ایک راہی به طرف او دارد و ہم هم دارن میرند
بس ہر کسی کا اپنا ایک راستہ ہے اور ہر انسان خدا کی طرف سفر کر رہا ہے اور آیہ کریمہ انا للہ و انا الیہ راجعون اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے
ایوہ الانسان انک کادہ الی ربک فملاقی
اسی طرح دوسری آیہ کریمہ ارشاد فرمائی کہ اے انسان تو مستقل اپنے رب کی جانب حرکت میں ہے اور ایک دن اس سے مل جائے گا
در سفری داری به سوی او میری
یعنی ایک سفر میں ہو اور اس کا انتہا خدا تک پہنچنا ہے
ملکات تم مختلف ملکات انسان ها مختلف ہے
اور انسانی خصوصیات اور درجات مختلف ہیں
ہر کسی ہم ایک راہی به سوی او دارد
اور ہر کسی کا اپنا ایک راستہ ہے جو خدا تک لے کے جاتا ہے یہ ملک
پرولاریزم دینی نیست
اب یہاں پہ ہماری اس گفتگو سے یہ انتیا نہ نکالا جائے کہ ہم ریلیجیس پلورلزم کی تائید کر رہے ہیں
نہ وہ ایک بحث دیگری ہے
ریلیجیس پلورلزم کی بحث ایک بالکل دوسری بحث ہے
خب پس در درون ما این خواهش هست
پس هر انسان کے اندر یہ خواهش موجود ہے
میریم به اون طرف و داریم سیر میکنیم روز به روز هم داریم سیر
اور هر انسان هر روز اس سیر کو اس حرکت کو انجام دے رہا ہے
پنجم انبیاء اولیاء آمدند تا راه را نشان بدن و ما رو معتدل کنند
مقدماتی گفتگو کا پانچواں حصہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے خدا و تعالیٰ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ انسانوں کو صحیح راستے کی جانب ہدایت کریں اس کو معتدل رکھیں
گفتن بشر اون چار تا مقدمه یادت باشه که گفتیم
پس وہ چار حصے ابتدائی گفتگو کی یاد رہے جو بیان کیے ہم نے
یا ما برات یہ برنامه میرے
یعنی انبیاء یہ فرماتے ہیں کہ چار حصے جو بیان کیے کہ ہر انسان کا اپنا راستہ ہے ہر انسان حرکت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کے ساتھ انبیاء کہتے ہیں آؤ تمہارے لیے ایک راستہ بتا دیں
مقصدت رو پیدا کن
تاکہ تم اپنے مقصد کو پیدا کر ڈھونڈ سکو
تا سفر در طریق صحیحی قرار بگیرد،
تاکه تم سفر تو کر رہے ہو لیکن تمہارا سفر صحیح راستے کی طرف آ جائے،
تا اون حالتهای شدت و ضعفی و متفاوت در وجود تو به یک تعادل برسد،
تاکہ انسان افراد و تفرید شدت و ذوق کی حالت سے نکل کر ایک معتدل راستے کی طرف آ جائے،
و آمدن برنامه دادن،
اور انبیاء نے آگے انسانوں کے لیے پلاننگز کی ہیں، برنامه دیا ہے،
اما یادتون باشه کہ شرای الہی مختلف ہیں،
یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ شریعت جو ہے جو الہی شریعت ہے مختلف رہی،
ہمیں دعوت به توحید دارن،
تمام شرایع کا جو مقصد تھا وہ بنیادی مقصد توحید تھا،
ولی بر حسب تکامل مختلف ہیں،
لیکن جتنا تکامل اس زمانے میں تھا انسانوں کا اس کے اعتبار سے مسائل مختلف تھے،
شریعت موسیٰ غیر از شریعت
عیسیٰ، اسی اعتبار سے شریعت موسیٰ اور شریعت عیسیٰ میں فرق پایا جاتا ہے،
شریعت ابراہیم منحاج خاص به خود داره،
شریعت ابراہیم کا اپنا ایک خاص راستہ تھا،
شریعت پیغمبر اکرم متمم و مکمل همه شرائع،
اور رسول اکرم کے ذریعے جو شریعت نازل ہوئی وہ مکمل بھی ہے اور کامل بھی ہے،
و این اون صراط مستقیم،
اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی نشاندہی کی جاتی ہے،
اون صراط مستقیم کہ همه قوا را کہ در وجود انسان است از بخل و حسد و ایثار و شجاعت و ترس و همه رو به شکلی تعدیل،
اور یہی شریعت محمدی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی خصوصیات کو اعتدال کے راستے پہ ڈالا جا سکتا ہے، میں
پہ ایک حد وسط میرسوں
اور ایک درمیانی راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے،
نزدیکترین فاصلے پہ خدا ہی راہ مستقیم،
اور خدا تک پہنچنے کا سب سے نزدیک ترین راستہ یہی شریعت محمدی کا ہے،
یہ شریعت جناب نوح 950 سال امامت نبوت کرتے رسالت کرتے،
جناب تو نے 950 سال تک نبوت کے فرائض انجام دیے،
زندگی پیغمبر کا 600 سال ہوا،
لیکن اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی حیات طیبہ فقط 63 سال پر مشتمل
ہے، پدر جناب پیغمبر ہے،
یہ بات صحیح ہے کہ جناب نوح رسول اکرم کی نسبت باپ کی حیثیت،
اما از جهت مکتب باید بنشینه و شاگردی کنه،
لیکن مکتب کے حوالے سے جب بات آئے گی تو جناب نوح کو بھی رسول اللہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہوگا،
بعد شرایع مختلف هست،
شریعت مختلف هست،
ابن فارغ ایشون یک قصیده ای داره، قصیده تائیه،
ابن فارغ یک شاعر مشهور، انہوں نے قصیده بیان کیا ہے،
اونجا داره و اینی و این کنت ابن آدم صورتا فدی فی معنا شاهد به حکمت، من فرزند آدمم ولی در وجود من چیزی هست که شهادت میده بر ابوت من نسبت به آدم،
یعنی شاید رسول الله کی زبانی ایک شعر بیان کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں صورتا، لیکن میری حقیقت میرے باطن میں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس بات پر گواہ ہے کہ میں آدم کا بھی جد ہوں، آدم سے بھی بڑھتر ہوں،
اسلام آمد پیغمبر مبعوث شد تا این چهار پنج خصوصیتی که گفتیم اینا رو به تعدیل کامل برسونه،
پس اسلام آیا خدا و تعالی رسول اکرم کے ذریعے شریعت نازل کی تاکہ انسانی قوتوں کو اعتدال بخشے،
اگر میبینی آدم متوسل میشه مده اعتداله،
پس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم متوسل ہوتے ہیں تو یہ بھی اعتدال کی وجہ سے،
اگر جناب نوح به پنج تن آل عبا متوسل میشه مده وصول به اون مرحله،
بس اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح بھی آگے پنجتن کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی اسی اعتدال کی،
عیسیٰ و سارے انبیاء ہم همینطور،
جناب عیسیٰ اور دیگر انبیاء نے بھی توسل کیا پنجتن کیسی ہوتا،
با توسل به مدارج کمال و سبل سلام میرسن،
اور انہی اہل بیت با پنجتن کا توسل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کمال کے راستے تک پہنچ پاتے ہیں،
خلاصہ این کہ راہ های باطنی ما به خدا مختلف،
خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ ہم سب کا جو باطنی سفر ہے اس کا راستہ مختلف ہے،
اما بخوایم این سفر رو راہ رو پیدا کنیم راہ داره،
اگر ہم اپنے راستے کو صحیح راستے کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ موجود ہے،
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا،
ظاہر سورہ عنکبوت کی آخری آیت ارشاد فرما رہی ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مستقل کوشش کرتے رہیں گے ہم اس کو ان کو حتماً اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے،
جب عنوان سبل آمده. اینا رو خوب گوش کنید.
من یه موقعی ظاهره معین رو در شرق بحث کردم.
دقیق نقطه ایس آیه کریمه که اندر من شاید که این کو بیان بھی کیا غور سے سنیے گا.
خوب دقت کنید.
غور کنید.
سبل.
یہاں ایس آیه کریمه میں سبل کا لفظ استعمال ہوا.
این جمع ہے.
سبل جمع ہے.
اما صراط هیچ وقت 32 بار صراط در قرآن آمده همیشه مفرد.
سبل کا لفظ آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور سورہ نور کی آخری آیت میں کہ ہم تمام راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے. یہ جمع ہے سبیل کی یعنی ایک راستہ اور اس مقابلے میں کئی راستے. جبکہ صراط قرآن کریم میں 32 بار آیا ہے اور ہمیشہ صراط کے نام سے ہی آیا ہے.
ایک راہ بیشتر
نہیں, یعنی صراط ایک ہی راستہ ہے, اس کا علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم فرمانا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط یہاں سے قیامت تک ہے.
از قیامت تو جہنم,
قیامت سے
جہنم تو بہشت,
قیامت سے جہنم اور پھر جہنم سے بہشت تک یہی صراط جا رہی ہے. تھوڑا سنگین گفتگو ہو رہی ہے شاید. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی ان باتوں کی.
انشاءاللہ واضح خواہد چکو. اہدنا الصراط المستقیم. ہر جا صراط آمده مفرد آمده.
بس اس بات کو ذہن رکھیے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی صراط کا ذکر ہے وہ مفرد صورت میں,
اما سبل نہ,
جبکہ سبیل اور سبل الگ اس میں.
قال چرا باید بگیم برچ,
کیوں ایسا ہے اس کو آپ نے بیان کیا؟
من آیاتی که بعضی از آیاتی که در اون صراط آمده و بعضی از آیاتی که در اون سبل آمده یادداشت کردم.
میں نے بعض آیاتوں کو آپ کے سوال لیے نکالا ہے کہ جس میں صراط اور سبل کا لفظ ہے.
اما نمیدونم اگر ہم آیات رو بکنم ظاہرا طولانی میشه.
اگر آیات کی تلاوت کی جائے گی تو یقیناً طولانی ہو جائے گی گفتگو.
اپنا ذرا دوستو آیات رو بکنیم بعد نیز منفر
میں بل دنورانی کرنے کے لیے دو تین آیت مقدس سے تلاوت کرتے ہیں.
یهدی به اللہ من اتبع رضوانه سبل السلام. هر کس به دنبال رضوان خدا خدا راه سبل سلام رو یادش.
پہلی آیت کریمہ جس میں خدا نے لنگر شاہ فرمایا کہ جو کوئی بھی خدا کی رضایت کی تلاش میں ہے, خدا کی مرضی کی تلاش میں ہے, خدا بند عالم اس کو ایک ایسا راستہ دکھا دے گا کہ جو سلام کا راستہ ہے.
امت کلی من کل ثمرات فصل کی فصل کی سبل ربک. ثمر ہوئی خدا در اختیار قرار داده بخور.
دوسری آیت یہ تھی کہ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کھاؤ خدا بند عالم کے ادا کردہ میوں میں سے کھاؤ, لیکن اس راستے پہ چلو جو تمہارے رب کی جانب آنا ہے. تیسری آیت کریمہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں اپنے راستوں کی رہنمائی فرمائی ہے. ان آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں.
حالا چجور باید معنا کرد اینجا من از صبح بار بکرم که چگونه توضیح بدهم که واضح
ان راستوں کو جو میں نے بیان کیا کہ خدا تک پہنچنے کے راستے بہت سارے کس طرح بیان کیا جائے, اس کے لیے میں صبح سے لے کر اور جلسہ شروع ہونے تک سوچتا رہا کیسے اس کو بیان کروں.
صراط مستقیم معلوم,
سیدھا راستہ صراط مستقیم واضح ہے.
اکثر طرق اللہ
یعنی خدا تک پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ ہے,
اقرب طرق اللہ
قریب ترین راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا.
یہ درست ہے, اما سبل بدن
سبل ایسی نہیں ہے. سبل جمائے سبیل کی, ذہنوں میں رکھیے گا اس بات کو.
یہ اتوبان یہ سراط ہے.
مثلا ہائی وے ایک صراط کی طرح ہے. ہائی وے جس میں صراط کو ہم مانا کرنا چاہیں ہائی وے سیدھی سیدھی جا رہی ہے, یعنی یہ ہائی وے اپنی جگہ چل رہی ہے اور سائیڈوں سے آنے والی روڈز اس ہائی وے پہ ٹچ ہوگی.
بعد گفتن این راه های فرعی که منتهی می شود به این اتوبان
بعض لوگوں نے صبح اور سیاحت کو اس طرح سے بیان کیا کہ جیسے ہائی وے چل رہی ہو جو سیدھی سیدھی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو لنک روڈز ہوتے ہیں جو سائٹوں سے آ رہے ہوتے ہیں اس ہائی وے پہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے بیان کیا جو لنک روڈز ہیں یہ سبل ہیں صراط اپنی جگہ ہائی وے
صراط اور اتوبان ہے
پس صراط وہ ہائی وے ہے
سبل راہائز کے بہین صراط منتہی میں
اور سبل وہ راستے ہیں وہ لنک روڈز ہیں جو اس ہائی وے پہ آگے بنتے ہیں
ولذا سبل میشے متعدد
اسی اعتبار سے سبل یعنی اس راستے مختلف ہوئے صراط ایک ہے
احتمال ہے یہ چیزی براتون بگم ببینید صراط مستقیم رو امام هم گفتن
صراط مستقیم کے لیے لفظ امام بھی استعمال کیا گیا ہے وضاحت کرو اس کی
در انطاکیه اون وقتی که اون دو تا شهر خراب شد در آیه قرآن داریم فإنهما لبإمام مبين این دو تا شهری که در انطاکیه قرار داده شده سر شاهراهی بوده که از مکه از حجاز به سوریه و دمشق میرن این شاهراه رو میگن امام مبین
انطاکیه جب خراب ہوا تو وہاں ایک ایسا راستہ موجود تھا کہ جو سوریا کو مکے سے ملاتا تھا اس کو امام مبین کہا گیا
چرا به اتوبان میگن امام
کیوں ہائی وے کو امام کہا گیا
چون کسی که واردش میشه گم نمیشه
سبحان اللہ کیوں اس ہائی وے کو امام سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ جو اس ہائی وے پر آ گیا اب وہ گم نہیں ہو سکتا
به قرآن و انسان کامل هم که امام گفته میشه از این بابه هر که وارد این منطقه نورانی میشه گم نمیشه
قرآن اور انسان کامل کو بھی جو امام کہا جاتا ہے اسی عنوان سے کہا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ اس کے سائے میں آ گیا اب گم نہیں ہو سکتا
صراط امام مبین
پس صراط امام مبین ہے
عرب در محاوراتش به بزرگ راهایی که مستقیم میرن بهش میگه امام
عرب کے رہنے والے اس ہائی وے پہ یا اس راستے کو جو سیدھا سیدھا لے کے جا رہا ہو مقصد تک اس کو امام کہتے ہیں
اگر به آیت اللہ خمینی ہم امام گفتے ہیں چون راستہی رو مشخص کرتے کہ به خدا منتقی
امام خمینی کے جو امام کہا گیا اس لیے کہ انہوں نے جو راستہ چھوڑا وہ راستہ ہوگا جو مستقیم خدا تک لے کے جاتا ہے خلاصے
اینکہ سبل مختلف ہے
سبل الگ ہے
ولی صراط واحد ہے
اور سبل کے اندر مدرجات ہیں مختلف ہیں وہ لیکن صراط ایک ہے واحد ہے
نہیں کہ انسان در باطن خود با تعلیم انبیاء داره به یک راهی میاد
اور انسان اپنے باطن میں اس سفر کو انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں طے کرتا ہے
این راهی است که باید طے کنه
یہ کیسا راستہ ہے جسے طے کرنا ہی ہے
پر وہ منافق و مؤمن و دیگران انبیاء اولیاء ہمیں باید تھے
ہر انسان نے اس راستے پہ چلنا ہے چاہے وہ دائرہ اسلام میں ہو دائرہ ایمان میں ہو یا اس سے باہر ہو
خواہ حالا این راہ کجا ساختے میشے
ہے یہ راستہ بنتا کہاں پہ ہے
یہ مهم ہے
یہ اہم بات ہے
سوال این شیش و شیش ملیارد و نیم ہمیں انہا در این صراط مستقیم
سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھ ساڑھے چھ ارب انسان سب کے سب ایک راستے پہ سیدھے راستے پہ ہیں
اصلا یا نا
یقینی سی بات نہیں
نا اس بات چکار کنی
کیا کریں کیسے سمجھے اس بات کو
اینجا باید خوب گوش کنی
یہ بہت زیادہ دقت سے سننے کی بات ہے
ما در بخش تجسم اعمال اگه دوستان یادشون بشه گفتیم هر چیزی که داریم انجام میدیم یک ملکوت هم داریم
اگر آپ دوستوں کے ذہنوں میں ہو ہم نے جب تجسم اعمال کی بحث کی تھی اس میں بتایا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے عالم ملکوت میں ایک صورت ہے
یاد سنیں فرضا گفتیم انسان چجور محکوم
اسی عنوان سے بیان کیا گیا تھا کہ انسان کس حالت میں محشور ہوگا
ہر کاری که انجام میدیم که از حقایق میشود در بالای ملکوت داره
جو کام بھی ہم انجام دیتے ہیں اس کی باطنی ملکوتی صورت ہے
سیر انسان در درون خودش و این مسافرتی که میکنیم، این حرکتی که میکنیم، این اقدامی که میکنیم، این هم یک حقیقت هست یا نه؟
انسان اپنے باطن میں جو ایک سیر کر رہا ہے اور جو کام انجام دے رہا ہے، یہ بھی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟
حس نہیں
حقیقت ہے.
جواب برام بدید. حس نہیں
جواب یقیناً.
اون چار پنج تا مقدمه گفتم یادتون باشه،
یہ جو ابھی مقدماتی گفتگو میں پانچ حصے بیان کیے تھے ان کو ذہن میں رکھیے گا.
بے دنبال مقصدی،
پہلا مقصد مقصد ہے، حرکت ہے،
باطن خودت ہے،
اپنے باطن میں حرکت ہے.
انبیاء اومدن این سیر رو به تعادل برسونن.
انبیاء نے سیر اور حرکت کو معتدل بنانے کے لیے کام کیے.
در درون ما این سیر هست،
پس ہمارے باطن میں ایک حرکت اور سیر ہے.
ہر کسی در این عالم هر راهی رو که انتخاب کنه، اون عالم این راه معلومه.
اس دنیا میں جو انسان بھی اپنے لیے جو راستہ بھی اختیار کرے گا، اس عالم ملکوت میں وہ راستہ اس کو نظر آئے گا.
راہ تو در این عالم چیئے؟
اس دنیا میں آپ کا راستہ کیا ہے؟ اپنے لیے واضح کریں.
ہمین در وجود تو منقطع ہے،
آپ کے اپنے وجود کے اندر موجود ہے.
اگر به دنبال شهوتی، معلومه راهی که درست کردی چیه؟
پس اگر آپ شهوت پرست ہیں تو پھر معلوم ہے کہ آپ نے کس راستے پہ قدم رکھا ہے اور اس ملکوت میں کیا راستہ بنایا ہے.
مهندسی این راه دست خودت.
پس اس راستے کا بنانا، ڈیزائننگ بھی جو آپ نے بات کی تھی کہ کس کے اختیار میں، ہر انسان کے اپنے پاس.
در عالم غضب زندگی میکنی، خوب معلوم ہے
غیظ و غضب کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، راستہ اپنے لیے بنا چکے ہیں.
در عالم بخل حسد معلوم ہے،
بخل و حسد اس طرح کے راستے پہ چل رہے ہیں، اپنا راستہ.
در عالم شیطنت معلوم ہے،
شیطنت کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، وہ بھی اس کا راستہ بھی واضح ہے. یہی دنیا کی حقیقت ہے.
دنیا یادتون باشه، جہنم کا ہمیں
یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ جہنم اسی دنیا میں ہے.
شہوت، غضب، بخل، حسد، جہنم
مثلا شہوت، غیظ و غضب، کنجوسی، حسد، یہ سب جہنم ہے.
در درون تو راہ درست شده به اینا،
آپ کے اپنے باطن میں ایک راستہ بن چکا ہے جو اس جہنم کی طرف لے کے جائے.
همین جہنمی که در درون خودت درست شده، همین در قیامت ظهور میکنه.
یہی جہنم کا راستہ جو باطن میں یہاں پیدا ہو چکا ہے، یہی قیامت میں جہنم تک لے کے جائے گا.
ہم مبتلا ہیں،
اور یہ بھی ذہن رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص مبتلا ہے.
هر کس با دنیا، ببینید زمین رو کار بهش نداریم، بحث از دنیا که میکنیم بحث از این زمینه نیست.
از بات رو ذهن رکھیے کہ جب بھی دنیا کے بارے میں کوئی مذمتی گفتگو ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ زمین نہیں ہے.
کاری به زمین ما نداریم،
زمین ہمارا مقصد نہیں ہوتا.
دنیای مذموم عبارت است از نظر، شهوت، بو، حسد، اعتباریات، من و ما، پست ها، مقام ها، اینا با.
جب بھی دنیا کے حوالے سے گفتگو ہو، مخصوصا مذموم گفتگو، مذمتی گفتگو ہو، تو اس سے مراد یہ زمین نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ حالتیں ہیں جس کو غیظ، غضب، شہرت پرستی، شہوت پرستی، مقام عہدے کی لالچیں، حسد، کینہ، یہ جو خصوصیات ہیں ان کو زمین
نہیں. سنگ بنای جہنم،
یہ جہنم کے لیے بنیادی پتھر ہے جو فراہم ہوتا ہے سامان.
مهندسی جهنم
یہ جهنم کو بنانے کا کام انجام دیتی ہے.
من و تو هم داریم راه رو به طرف همین ها میریم،
اور ہم اور آپ بھی اسی راستے کے راہی بنے ہوئے ہیں.
داریم ما
بعض لوگ اچھے کام اور نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خصوصیات سب کے ساتھ ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ پس ہم سب مبتلا ہیں.
حالا کہ در اینجا مبتلا ہیں، باید از همین راہ ہم بریم.
بس اب چونکہ مبتلا ہیں ان چیزوں میں، لہذا ہمیں اسی راستے سے چلنا ہے.
چرا؟ چون در وجود خودمون این مسئلہ ہے،
کیونکہ ہمارے اپنے وجود میں یہ راستہ موجود ہے.
نمیدونم تونستم بیان کنم یا نه،
بیان کر پایا ہوں میں بات کو یا نہیں، وضاحت ہو سکی ہے؟
معلومه دارم چی میگم،
سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا بیان کر رہا ہوں میں.
میخوام بگم رفتن به طرف بخل، رفتن به طرف جهنمه.
پس من یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بخل اور کنجوسی کا راستہ اختیار کرنا در حقیقت جہنم کا راستہ
ہے. رفتن به طرف شہوت لجام گسیخته رفتن به طرف جهنمه.
حد سے بڑی ہوئی شہوت پر عمل کرنا جہنم کے راستے پہ چلنا ہے.
رفتن به طرف اعتبارهای دنیایی رفتن به طرف جہنم.
دنیا کے کاذب اعتبار کی طرف بڑھنا، معیار کی طرف بڑھنا، یہ جہنم کی طرف قدم بڑھانا ہے.
خب به این طرف میریم اما کار خوب
ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن بعض اوقات اچھے کام بھی کرتے ہیں.
از این طریق باید بگذری، یادتون باشه
ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے، جانا ہے.
خلاصه هر چی که انسان
را
از خدا دور کنه جهنمه.
خلاصه یه گفتگو که هر وہ شے جو انسان کو خدا سے دور کرده وہ جهنمه.
مراد از زندگی در دنیا زندگی
در
زمین، زندگی
در اوهامه. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا پرست ہے، دنیا کا طالب ہے، اس سے مراد یہ زمین نہیں ہے بلکہ اپنے انہی خواہشات اور اپنے حد سے بڑی بھی فاشات کی طرف پیروی کرتا ہے.
دنیا یہ موہومات در زندگی میکنے افرت از خدا داره.
پس جو بھی اس وہمی دنیا کا زندگی وہمی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ خدا سے غافل ہے،
از خدا جدا میشه،
خدا سے جدا ہو جائے گا یہ شخص.
همین حالت در آخرت میشه جہنم.
اور یہی حالت کہ وہمی دنیا میں زندگی گزاری خدا سے دور رہے گی جہنم ہے.
حالا کہ این دنیا و این کارایی که میکنیم جد جهنم، یه آیه از قرآن رو شما ببینید چه خبره.
پس اب جب ہم نے بیان کر لیا اور سمجھ لیا اس کو کہ یہ اپنی وہمی دنیا میں، خیالی دنیا میں رہنا خدا سے دوری اور جہنم ہے، ایک آیت کریمہ کا اشارہ کرتا ہے.
معلوم شد، یادتون باش خیلی وحشت نکنید، آخرش به خوب چیزایی میرسیم.
ابھی اس گفتگو سے ڈریے گا نہیں، آخر میں اچھی بات.
این آیه در سوره مریم
است. سوره مریم کی آیت ہے؟
آیه 71 و 72.
آیه 71 و 72.
و این منکم الا واردها.
آیه کریمہ بیان کر رہی ہے کہ تم میں سے ہر شخص یہاں پہ وارد ہو کیا جائے گا.
خان علی ربک حتما مخضیا.
اور یہ وہ حتمی وعدہ ہے جو تمہارے رب نے کیا ہے.
بلے ہمیں وارد بھی، ہمیں وارد بھی،
ہر انسان پس اس جہنم میں وارد کیا جائے گا.
ان منکم الا واردها، کسی نمیماند الا اینکه وارد جهنم میشه.
تم میں سے کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جہنم سے گزرے، وارد کیا جائے گا.
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه اینجا ورود به معنای اشراف ہے.
علامہ طباطبائی نے ورود جو اس آیت کریمہ میں لفظ آیا وارد کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، اس کا ایک معنی کیا ہے کہ اشراف اس سے مراد ہے.
نہ، ظاہراً مراد از ورود خود ورود
ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ظاہراً یہاں پہ جو وارد غلط استعمال ہوا کہ وارد کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، اس مراد خود داخل کرنا ہی ہے.
نہ کہ بے عموم آیہ میفہمیم بلکہ بے نص آیہ میفہمیم
کیونکہ اس معنی کو ہم خود نص سے آیت سے نکال سکتے ہیں.
ثم ہمیں وارد میشن، ثم ننجی الذین اتقوا، اما متقین را نجات میدیم.
خب یہ سایہ کریمہ نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم میں وارد نہ کیا جائے، ہاں جو متقی لوگ ہیں ان کو نجات دی جائے گی. وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسِيًّا، ظالمین به روح با زانو در جہنم میفتن.
اور جبکہ جو ظالم ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں.
خلاصہ ہے کہ از ان منکم الا واردها، کان علی الله حتما مقضی، یا استفاده ای می شود اون که استفاده این همه وارد میشه.
پس خود اس آیت کی نص یہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان اس جہنم میں وارد کیا جائے
بدون استثناء،
کوئی استثناء نہیں ہے، ایکسپشن نہیں ہے.
کافر و منافق و مؤمن و غیر مؤمن و تابر بالا و بالاتر و بالاتر و بالاتر،
یعنی چاہے کافر و مشرک و منافق و مؤمن ہو، اس سے اوپر کے درجات ہو، ہر انسان وارد کیا جائے.
از رسول خدا پرسیدن یا رسول اللہ شما وارد جہنم؟
اس آیہ کریمہ کے مطابق رسول اکرم سے سوال کیا گیا کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہر انسان کو وارد کیا جائے گا، تو آیا آپ کو بھی وارد کیا جائے گا؟ رسول اکرم نے جواب دیا جہاں میں بھی اس وادی میں ہوں.
من مثل برق خاطف از جہنم بھی
آسمون دیدیم وقتی که آسمون صدا میکنه، برق جهیدن میکنه، صدها میلیون کیلومتر از ما فاصله داره، ولی ما در یک لحظه میبینیم.
پس اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی واحد کیا جاؤں گا، لیکن جیسے کڑکتی ہوئی بجلی ہوتی ہے اس تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا، کہ جس کا فاصلہ ہم سے ملینز آف کلومیٹرز کا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کی گرج کو دیکھتے ہیں، اس کی چمک کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ نے کہا میں ایسے تیزی سے گزر جاؤں گا. کیوں وارد کیا جاؤں گا جہنم میں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں تشریف لائے.
اما تو این دنیا اومده یک لحظه درنگ نکرده.
اس دنیا میں آئے ضرور، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں رکے نہیں. آپ
ایک لحظه دنیایی نشده.
ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ نے دنیا کی رنگ نہیں اختیار کیا.
یک لحظه تعلق پیدا نکرده.
ایک لمحے کا بھی دنیا سے کوئی رغبت پیدا نہیں کی.
چون یک لحظه تعلق پیدا نکرده مثل برق خاطر.
چونکہ ایک لمحے کا تعلق بھی دنیا سے پیدا نہیں کیا، اس لیے برق کی تیزی سے گزر جائیں گے.
ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا.
حتمی فیصلہ ہے خداوند عالم کا، حتما ایسا ہوگا کہ ہر شخص وارد کیا جائے گا.
وقتی این آیه وارد شد، در روایت است که پیغمبر اکرم اونقدر گریستن که زمین ترید.
روایت نے بیان کیا کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ مریم کی 71 اور 72 آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ اتنا زیادہ آپ نے گریا فرمایا کہ زمین تر ہو گئی. کیونکہ اس وقت تک پوری آیت نازل نہیں ہوئی تھی، فقط اتنی ہی آیت کا ٹکڑا نازل ہوا تھا ظاہرا کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم میں وارد کیا جائے گا، اور یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے.
ان من کم الا وارد حاکم الا ربی که حتما مقضی یا نازل شده. پیغمبر زار زار گیرتا بدون که زمین تر کرد.
فقط اتنا ہی ٹکڑا بھی نازل ہوا تھا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس میں وارد کیا جائے گا، اور یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے. یہ سنتے رسول اللہ نے اتنا گریہ کیا کہ زمین تر ہو گئے آپ کے گریہ.
بعد آئی دو محمد ثم ننجی الذین اتقوا.
اور اسی کے پیچھے پھر جب رسول اللہ گریہ فرما رہے تھے ظاہر تو آیت نازل ہوئی کہ ہم نجات دے دیں گے جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا
ہو،
اور ظالم اس میں گھٹنوں کے بل گر پڑے گی.
یہ
رسول اللہ کا جو رونا تھا اپنے اوپر نہیں تھا، ہم لوگوں کے اوپر رونا تھا.
چون پیغمبر ان چیز بر ما در قیامت بگذرت بر اون میگذرت.
پیغمبر اکرم اس چیز کی خاطر رو رہے ہیں کہ جو ہمارا حال ہونا ہے قیامت.
حال باید چرا ہمیں از جہنم میگذرا،
کیوں سب کو جہنم سے گزارا جائے گا؟
سر رشید سر رشید جہنم باطن دنیا.
کیوں ہر انسان کو جہنم سے گزارا جائے گا؟ اس کا راز یہ کہ جہنم دنیا کا باطن ہے.
دنیا
کون سی دنیا؟
زمین. نہ
بیان کیا کہ دنیا سے مراد زمین نہیں ہے.
بارها ما گفتیم دنیا رو تقسیم کردیم به دنیای ممدوع و دنیای مذموم.
ہم نے متعدد بار اس بحث کو کیا ہے، دنیا کو دو حصوں میں بیان کیا ہے، ایک دنیا جس کی مذمت کی جاتی ہے، ایک دنیا جس کی تعریف کی جاتی ہے.
باطن دنیای مذموم جہنم ہے.
جو مذموم قابل مذمت دنیا ہے اس کا باطن، اس کی باطن صورت جہنم ہے.
خب یعنی وهم و حس و خیال و چیزی که موجود
این جهان جس عالم زندگی گزار رہے وهمیات میں تخیلات میں ان چیزوں کا نام جو
انبیاء و اولیاء در این دنیا آمدن در همین دنیای وهمی،
اور انبیاء اور اولیاء نے بھی اسی دنیا میں قدم رکھا ہے، وہ بھی اسی دنیا میں ہے.
پس همه در جهنم آمدن.
بس ہر انسان حقیقت میں چونکہ اس دنیا کا، اس وہمی دنیا کا باطن کہا گیا جہنم ہے، تو اس عنوان سے ہر انسان نے جہنم میں قدم رکھا ہے.
لازم جہنم باید میں بہش بنا،
اور اسی جہنم سے بہش کی طرف راستہ نکالنا ہے.
چون دنیا پل آخرت ہے،
چونکہ دنیا آخرت کا پل ہے،
جہنم پل بہشت،
اور جہنم بہشت کا پل ہے.
رسیدن به بهش به مقام قرب الهی بدون آمدن در دنیا و مجاهدت نفسانی ممکن.
اور اس جنت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان اس دنیا میں نہ آئے، اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد مجاہدہ
ہمیں بیان در این دنیا این خواہش ہم باشے مجاہدے کنن.
بس ہر انسان کو جس کو جنت تک پہنچنا ہے اس دنیا میں آنا ہوگا, اس دنیا میں خواہشات کے ساتھ آنا ہوگا, ان خواہشات سے لڑ کر راستہ جنت تک لے جانا.
بس ہمیں باید بیاین در این دنیا.
بس ہر انسان کو اس دنیا میں آنا ہوگا.
دنیایی که باطن او جهنم
ہے, ایک ایسی دنیا کی جس کا باطن جہنم ہے,
و از این عبور کنن,
اور اس کو اس باطن سے گزر کے جانا ہے.
آن کسانی که مانند انبیاء اولیاء به این دنیا میان و میرند و هیچ آلوده نمیشن,
وہ لوگ کے جو انبیاء اور اس کے اولیاء کی طرح اس دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ذرا سے بھی آلودگی اس دنیا کی ان کے دامن پہ نہیں لگتی,
وہ این دنیا رو به خود نمیگیرن,
اس دنیا کی کوئی گرد و خاک ان کے دامن پہ نہیں بیٹھتی,
زن و فرزند و کسب و تجارت و مال و مقام و شهرت و نمیدونم میز و صندلی و عنوان و اینا اونا رو هیچ آلوده نمی کنه.
کوئی مقام پرستی, شهرت پرستی, شهوت پرستی, کوئی چیز بھی اس دنیا کی ان کی آنکھوں میں جلواگر نہیں ہو پاتی. اونا
با سرعت برق میرن,
وہ برق کی تیزی سے گزر جائیں گے,
چون در این ما و منها درنگ نکردن,
چونکہ انہوں نے ان نفسانی حالتوں کے اندر ذرا دیر کی بھی ذرا سا بھی تعامل نہیں کیا.
رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله.
ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اس آیت کو سمجھیے کہ کچھ مرد ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خدا کی یاد سے کوئی چیز بھی غافل نہیں کرتی.
خب در این دنیا کے محبتی به دنیا نداشتن,
اس دنیا میں آئے لیکن اس دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی انہیں,
به این دنیا تعلق نداشتن,
اس دنیا سے کوئی وابستگی پیدا نہیں کی,
هیچ رنگ و بویی از اونا گرفتن, چون چنین بودن مثل برق خاطف میرن,
چونکه اس دنیا سے کوئی تعلق پیدا نہیں کیا, وابستگی پیدا نہیں کی, لہذا برق کی تیزی سے گزرتے چلے جائیں گے.
رسول مکرم اسلام در این عالم 63 سال زندگی کرد در این کره خاکی, اما یک لحظه در اون عالم درنگ نکرد, در عالم اعتباری.
رسول اکرم نے اس ظاہری دنیا کے اندر 63 سال کی زندگی ضرور گزاری لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا کی طرف توجہ نہیں,
ایک لحظہ تحمل نہ کر تو دنیا,
ایک لمحے کی بھی اس دنیا کی طرف غور و فکر توجہ نہیں دیا.
جیب این عبارت نبی یکم ابھی تو ان در رب دیو ترمانی و یسقین بیتوتے ایوان ہم ان در رب بے.
رسول اکرم نے اس چیز کو اسرن سے بیان کیا کہ میرا بیتوتا یعنی ظاہراً حجرے کا معنی شاید کیا جا سکتا ہو کہ میرا حجرہ میرے رب کی طرف تھا اس دنیا میں رہتے ہوئے اور میں اسی کے پاس کھاتا پیتا تھا.
خواب شبانی من ہم اندر رب پہ,
میرا رات کا سونا بھی خدا کے پاس تھا.
من مال این دنیا نیستم, تعلق میں اینجا ندارم,
میرا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے, میں اس دنیا میں نہیں تھا.
بلیتا الہی حبلی کمال الانغطاء الیک این زیارت شعبانیه و ان الابصار ضیاءنا ضیاء قلوبنا بله حتا تخرق ابصار القلوب و جبن نور فتصل الى معدن العظمه فتصیر ارواحنا معلقه باذن قدس کمینه.
لمبا ٹکڑا جو آپ نے بیان کیا ہے مناجات شعبانیہ کا ٹکڑا ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ الہی حبلی کمال الانغطاء الیک, پروردگار مجھے مکمل قطع تعلق عطا کر دے کہ جس سے فقط تجھ سے وابستہ ہو جاؤں, باقی ہر چیز سے منازب ہو جاؤں.
ہاں دریم ماں چھی میگی, دریم چھی میگی, ببینیم دریم چھی میگی, دریم میگیم بابا این دنیا باطنش جہنم.
پس ہم جو یہ باتیں کی آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس دنیا کا باطن ہی جہنم ہے.
ہر کسی به اندازه درنگ خودش در این دنیا تعلق خودش با این دنیا اونجا میمونه.
بس اب جتنا جتنا انسان اس دنیا میں توجہ کرے گا, رغبت پیدا کرے گا, وابستگی پیدا کرے گا, اتنا ہی اس کا جہنم میں قیام بھی ہے.
این معنیش نیدونم فعالیت نکنم,
یہ اس معنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر کام چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ یہاں پہ در سے بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کے موسموں میں اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہو, ایسا نہیں.
تجارت کیجیے
خدا بچے, تجارت کیجیے نیت خدا کی رکھی,
پیچھے عبادت,
جب آپ کی تجارت کی نیت خدا ہوگا عبادت بن جائے گی. امیر المومنین
انقدر درخت نخل سنا تو مدینہ درست کردی کہ الان هم میگن هست.
امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس قدر کھجور کے درخت لگائے تھے کہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ان کا میں سے کچھ موجود ہیں اور جس کی کھجوریں آج بھی سب سے بہترین ہوں گی. لیکن اس درخت کو لگاتے ہوئے امام علی نے اپنے وابستگی نہیں پیدا کی تھی اس درخت کو, اپنے آپ کو اس درخت کے اسیر نہیں بنایا تھا. بس جتنا بھی انسان اس دنیا کی جو جہنم ہے اس میں اپنے آپ کو گرفتار کرے گا وہ نہیں آخرت کی جہنم میں پھنستا چاہے.
بیا اولیا بین دنیا آمدن اما در بین زمین آمدن اما در اون دنیا درنگ نکردن تعلق پیدا نکردن.
انبیاء اولیا اس دنیا میں ضرور تشریف لائے لیکن آپ نے اس دنیا کی طرف توجہ نہیں کی.
دنیا یعنی عالم اعتبار.
اس دنیا ایک اعتباری شے کا نام ہے,
یعنی حقائق رو کنار زدن,
یعنی حقیقت سے انحراف کر کے اعتباری چیزوں کو اہمیت دینا,
اعتباریات مشغول شدن,
اعتباری چیزوں کو اوپر توجہ دینے کا نام,
یعنی پشت حجاب ظلمانی قرار گرفتن,
یعنی حجاب ظلمتوں کے حجابوں کے اندر گھر جانے کا نام دنیا,
یعنی از سطح انسانیت تنازل کردن,
در حقیقت انسانیت کی سطح سے گر کر تنازل کرنا,
یعنی افکار بهائم و شیطان پیدا کردن,
یعنی حیوانی اور شیطانی افکار کو اپنے اندر جمع کرنا.
این تعلقات جهنم
میں, یہ تمام چیزیں جہنم بناتی ہیں.
اما اگر رحمتی به ایک راہ دیگر
رکھتی, لیکن اگر آپ نے کسی اور راستے کا انتخاب کیا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا, خوبی کی طرف نیکی کی طرف,
ان طرف جاننا,
تو پھر یہ جہنم سے دوسری طرف کا راستہ
کون سا رکھتے ہیں؟ ہر اندازے کہ عزیز برادر من شما تعلق پیدا کنید به همون اندازه تو جہنم.
حسین عزیز دوستوں, جتنا اس دنیا سے آپ تعلق پیدا کریں گے, وابستگی پیدا کریں گے, رغبت پیدا کریں گے, اتنا ہی جہنم میں آپ کا قیام.
بولا سشین کہ انبیاء اولیاء در برق القاطب کی طرح,
بس انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے.
افراد دیگر چطور؟ حالا کو انہوں کے کار نہ داریم دیگر بک داریم.
دوسرے لوگ کس طرح سے گزریں گے؟
افراد دیگر کے مرتبے پایین تری دارن,
جو انبیاء اور اولیاء کے علاوہ دوسرے گروہ مسلم انسان ہیں, وہ لوگ کیسے گزریں گے؟
بے دنیا دل دادن,
جو دنیا میں پھنس گئے ہیں,
بے حسب اختلاف درجاتشون و بستگیشون بے دنیا باید اونجا
خوب. یہ اپنے اپنے جو درجات ہیں, قلبی تعلقات ہیں, اس درجے کے مطابق جہنم میں رہیں گے.
خوب, این بحث خود سنگین,
یہ تھوڑا سنگین گفتگو تھی, مجھے خود احساس ہے اس وقت.
بلے
ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ صراط جہنم سے گزرتی ہے.
جہنم رو کیوں سمجھے؟
جہنم کو کون بنا رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے, ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے.
وقود جہنم یہ آتش گیرے دارے یا آتش زنے؟
جہنم میں ایک اس طرح کی چیز ہے,
جہنم دارے یا کبریت,
یعنی جہنم میں ایک ایندھن ہے اور ایک ماچس ہے,
کبریت تو ایندھن میں پتھر,
اور اس کی یہ ماچس اور اس کا ایندھن خود ہم فراہم کرتے ہیں.
خود ہم نہیں,
ہم خود ہیں, بس ہمیں اس سے گزرنا ہے. اور مضمون قابل مذمت دنیا کی حقیقت اور باطن جہنم.
انشاءاللہ امید خدا یادتون باشه, انشاءاللہ هفته آینده بحثی که خواهیم کرد مقدار این بحث امروز رو روشن میکنه, چون هفته آینده بس راحت.
انشاءاللہ اگلے ہفتے جو آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی, آج کی نسبت تھوڑا آسان گفتگو ہوگی اور ان مطالب کے اوپر اور زیادہ روشنی ڈال پائیں گے.
صلی اللہ علیہ وسلم.